السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
تحریک طالبان پاکستان کی شورا سے ملاقات کے لیے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے 2 اراکین شمالی وزیرستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
طالبان سے مذاکرات کے دوسرے دور کے آغاز کے لیے تیاریاں، حکومت بات چیت کے ذریعے قیام امن پر یقین رکھتی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کے خلاف ویزا فراڈ کے الزامات مسترد، بھارت نے خیر مقدم کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، نیو یارک میں دھماکوں سے منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کی امید دم توڑ رہی ہے، اور بدھ کے روز اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اور جرمنی اور امریکہ نے یوکرین سے کہا ہے کہ اگر روس اس کے اندر مداخلت بند نہیں کرتا تو پھر وہ سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کے لیے تیار رہے۔ اور ملائیشیا کے عہدیداروں نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ چینی سیٹلائٹ کی تصاویر ایئر کرافٹ کے کسی ملبے کی نشاندہی نہیں کرتی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ مذاکراتی عمل کے لیے تحریک طالبان پاکستان کی نامزد کردہ کمیٹی طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے لیے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے کسی نامعلوم مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی طالبان کے نامزد کردہ مذاکرات کار جمعرات کو شمالی وزیرستان پہنچے، جہاں وہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کی شورا سے ملاقات کریں گے۔ پروفیسر محمد ابراہیم اور سید محمد یوسف شاہ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شمالی وزیرستان پہنچے۔ روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا یوسف شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا،
حکومت نے بھی ایک نئی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، تو اب ان سے ملاقات کے لیے جگہ اور جو ایجنڈا ہے اس کو طے کر کے انشاءاللہ ہم اسی کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی ایجنڈا ہم نے ان سے بھی لینا ہے، پھر یہاں آ کے یہاں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ نئی کمیٹی کے ساتھ ابھی تک ہم ملے نہیں ہیں، جب وہاں سے واپسی ہو جائے تو پھر یہاں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے۔
پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا کہ طالبان شورا سے ملاقات میں تمام امور پر بات چیت کی جائے گی۔
یہ شرائط پہ بھی بات ہوگی، اور فی الحال تو 2 ان کی تجاویز ہیں مذاکرات کو بامانی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے، کہ نان کمپیٹنٹس جو ہیں غیر عسکری قیدی ان کو رہا کیا جائے اور ایک پیس زون قائم کیا جائے۔
وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے قومی امور عرفان صدیقی نے جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو میں اس توقع کا اظہار کیا کہ بات چیت کے اس عمل کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔
واپس آ کے اپنی رپورٹ دیں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ یہ جو نئی کمیٹی حکومت کی طرف سے بنی ہے، کیا طالبان اس کمیٹی کے ساتھ خود بات کرنا چاہتے ہیں، خود کوئی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، یا جو طالبان کی کمیٹی پہلے بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ارکان کا اضافہ کر دیتے ہیں یا اسی پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا، لیکن ایک بات یقین سے میرا خیال ہے ہر ذہن کے اندر آنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل ول کے حوالے سے، سیریسنیس کے حوالے سے، سنسیئرٹی آف پرپز کے حوالے سے حکومت کے اندر کوئی شائبہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس کامیاب ہوں گی۔
حکومت کی تشکیل کردہ مذاکراتی کمیٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ بات چیت کا عمل اسی صورت میں آگے بڑھ سکے گا جب دہشت گرد حملے بند ہوں گے، جس کے بعد طالبان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان بھی کیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 1 روز قبل حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے طالبان سے مذاکراتی عمل اور اس کی ناکامی کی صورت میں متبادل لائے عمل پر بات چیت کی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے مذاکراتی عمل کے باعث دہشت گرد تقسیم ہو گئے ہیں، اور ان کے بقول جو شدت پسند بات چیت پر یقین نہیں رکھتے ان کے خلاف کاروائی آسان ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بات چیت کے ذریعے دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
حکومت نے طالبان عسکریت پسندوں سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں اکثریت سرکاری افسران کی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے اور سابق سفارتکار رستم شاہ مومن بھی شامل ہیں۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کے مطابق یہ کمیٹی براہ راست شدت پسندوں سے ملاقات کر کے قیام امن سے متعلق امور پر بات چیت کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ نئی سرکاری کمیٹی کے قیام سے عسکریت پسندی کے خاتمے اور قیام امن سے متعلق معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے۔
پہلے جو ہے بہت زیادہ انڈائریکٹ ممبرس تھے، سوائے ایک کے نمائندگی کر رہے تھے لیکن حکومت میں سے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا سکوپ کچھ ڈیفرنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر راؤنڈ جو ہے اس میں ڈیسیزنز لینے تھے، پہلے راؤنڈ میں کچھ ڈیسیزنز ہوئے ہیں، بہت بڑا ڈیسیزن تھا سیز فائر کا، اور ہر راؤنڈ ہر مرحلہ جو ہے وہ ڈیسیزنز کا مرحلہ ہے۔ تمام ڈیسیزنز ایک ہی راؤنڈ میں ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے، صرف یہ ٹائم بتائے گا۔
کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں میں ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے طالبان کی نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے ملاقات میں نواز شریف انتظامیہ کی بات چیت کے عمل سے متعلق سنجیدگی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے وزیراعظم سے ملاقات میں غیر جنگی قیدیوں کی رہائی سے متعلق طالبان شدت پسندوں کے مطالبے کو دہرایا۔ ان کے بقول وزیراعظم نے کہا کہ اگر ایسے کوئی قیدی موجود ہیں تو انہیں رہا کیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان پہلے ہی شدت پسندوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ بچے یا عورتیں فوج کی تحویل میں نہیں۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کی روک تھام کے تناظر میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کے خلاف ممکنہ کارروائی کے بارے میں طاہر اشرفی کا کہنا تھا۔
پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بڑا واضح کہا ہے کہ مدارس کو کوئی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کو پریشان ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرف حکومت بھی نشاندہی کرے اور ہم بھی اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاملات کو جو ہے اصلاح کی طرف لے کر جائے۔
حکومت میں شامل عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی پر فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے اور ملک کی کمزور معیشت کے باوجود انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام تر مالی وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ سن 2013 میں پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں امریکہ کے مسلح ڈرون حملوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو پیش کی جانے والی اس رپورٹ میں افغانستان اور یمن میں ڈرون کے استعمال کی صورتحال افسوسناک ہے۔ جنیوا میں کونسل کے مقام سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی کے لیے خصوصی تفتیش کار بین ایمرسن نے، جو ایک برطانوی قانون دان ہیں، کہا ہے کہ گزشتہ برس پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا میں ڈرون کے 27 حملے ریکارڈ کیے گئے، جو سن 2010 میں 128 حملوں سے کہیں کم ہیں۔ ان کے الفاظ:
Perhaps most significantly, for the first time in 9 years, there were no reports of civilian casualties during 2013 in the
مگر شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ 9 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کے فاٹا کے علاقے میں سن 2013 میں عام شہریوں کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان کی طرف سے ان حملوں کو روکنے کی سفارتی سطح کی کوششیں، تاکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کیے جا سکیں، برابر ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ اس سال اب تک پاکستان میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سن 2012 کے مقابلے میں گزشتہ برس عام شہری ہلاکتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ یمن میں سن 2013 کے اواخر میں مسلح ڈرون حملوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں عام شہری ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ایمرسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر ڈرون کا استعمال درست اور بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا جائے تو یہ فوجی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔
Drone technology allows almost real-time 24-hour surveillance
ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت کا حقیقی استعمال کیا جا سکتا ہے. 24 گھنٹے کی نگرانی اور یہ فوجی کمانڈروں کو موقع کی صورتحال سے آگاہی میں بہتری لا سکتی ہے. چنانچہ اگر اس کے استعمال میں قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ڈرون ٹیکنالوجی مسلح تنازعوں میں عام شہری ہلاکتوں کا خطرہ کم کر سکتی ہے. ایمرسن گزشتہ 14 ماہ کے دوران ڈرون کے مسلح حملوں میں شہری ہلاکتوں کا جائزہ لیتے رہے ہیں. انہوں نے اندازہ لگایا کہ افغانستان، پاکستان، یمن، صومالیہ اور غزہ میں بغاوتوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران ڈرون کے 37 حملے کیے گئے. آخر میں انہوں نے 37 حملوں کی فہرست کو 30 تک بیان کیا جن میں وہ شہری ہلاکتوں کی اطلاعات کے مصدقہ ذرائع حاصل کر پائے. ایمرسن کہتے ہیں کہ عام شہریوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کے الزامات کی معمولی موجودگی کے باوجود یہ واضح نہیں ہوتا کہ کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی یا کوئی جنگی جرم کیا گیا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر کہ پچھلے سال قبائلی علاقوں پر ہونے والے ڈرون حملوں میں ایک بھی عام شہری ہلاک نہیں ہوا تھا اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ علاقے کی نوعیت کی بنا پر اس دعوے کی تصدیق کرنا دشوار ہے، تاہم وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بتائیں گے.
پاکستان میں اراکین پارلیمان اور مبصرین نے اقوام متحدہ کے ایک تحقیقات کار کی اس رپورٹ پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 2013 کے دوران ڈرون حملوں میں کسی بھی پاکستانی شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی. قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر اور تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے دوران شہری ہلاکتوں کی تصدیق یا تردید بظاہر ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے بقول جن علاقوں میں یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں وہاں تک آزاد ذرائع کی رسائی نہیں. اقوام متحدہ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں میں نمایاں کمی آئی ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی تحقیقات کار برائے انسداد دہشت گردی و انسانی حقوق بین ایمرسن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 9 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2013 میں ڈرون حملوں میں کوئی بھی عام شہری ہلاک نہیں ہوا. ایمرسن کا کہنا تھا کہ 2013 میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کل 27 ڈرون حملے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 2010 میں سب سے زیادہ 128 ایسے میزائل حملے ہوئے. پاکستانی قانون ساز شیخ روحیل اصغر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈرون حملے مکمل طور پر بند ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے باوجود ڈرون حملوں میں شہری ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق ابہام برقرار رہے گا.
میرے خیال میں اس میں کنفیوژن رہے گی، اور یہ جب تک سامنے چیز کنکریٹ بیسیکلی وہاں کے رہائشی جو ہے وہ آگے آگے بڑھ نہیں ایکسپوز کرتے، اس وقت تک کوئی یہ معاملہ صرف یہی رہے گا کہ بس ایک ہے لیکن اس کی تعداد کیا ہے یہ کوئی بتا نہیں سکے. کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ایک خبر آئی تھی تھرو دی انٹیریئر منسٹری، اس میں جو سیویلین اموات تھی اس کی جو تعداد تھی وہ کم دکھائی تھی، کیونکہ اس پہ تو کافی میرے خیال میں اپوزیشن لینے بھی کی تھی، تو انٹیریئر منسٹری نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا.
تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں اور عام لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے.
دیکھیے انٹرنیشنل باڈی کی رپورٹ ہے، لہٰذا انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات کو زیادہ غور سے جو ہے وہ سنا جائے گا. دیکھیے یہ جو جنگ ہے یہ نان کنونشنل جنگ ہے، اس میں جو سپاہی ہوتا ہے وہ یونیفارم نہیں پہنتا جو جنگ لڑتا ہے. جنگجو جو ہے دن میں بندوق اٹھاتا ہے، کاروائیاں کرتا ہے، ادھر بم چلاتا ہے، ادھر بندوق چلاتا ہے، شام کو وہ بندوق کو ایک طرف رکھ کے وہی اسی سیویلین کپڑے میں آ کے وہ گھر میں سو جاتا ہے.
حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات کے عمل میں مصروف ہے، اور اس عمل کے دوران ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے ڈرون حملے نہ کرنے کو کہا ہے. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان نے ڈرون حملوں میں کمی کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ان کی مکمل بندش کا مطالبہ کیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
نیو یارک شہر کے ہارلم کے علاقے میں دھماکوں سے منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کی امید دم توڑ رہی ہے، اور بدھ کے روز اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. امدادی ٹیمیں رات بھر ملبے سے ان 9 افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں. یہ دھماکہ گیس کے اخراج کے بعد ہوا جس سے اپارٹمنٹ کی دو عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے سے اڑنے والا ملبہ کئی بلاک دور تک پھیل گیا اور قریبی مسافر ٹرین کی پٹڑی پر بھی جا گرا، جس کے باعث گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے اندر اور باہر ٹرین سروس دن بھر کے لیے معطل کرنا پڑی۔ نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو نے اس حادثے کو بدترین المیہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے واقع ہوا کہ لوگوں کی زندگیاں نہیں بچائی جا سکیں۔ ملائیشیا کے عہدیداروں نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ لاپتہ مسافر طیارہ رابطہ منقطع ہونے کے بعد کئی گھنٹے تک پرواز کرتا رہا، اور کہا ہے کہ چینی سیٹلائٹ کی تصاویر ایئر کرافٹ کے کسی ملبے کی نشاندہی نہیں کرتیں۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ہشام الدین حسین نے جمعرات کے روز کہا کہ ملائیشیا کی ایئر لائنز ایم اے ایس نے طیارہ ساز کمپنی بوئنگ اور انجن بنانے والی کمپنی رولز رائس سے جہاز کا ڈیٹا مانگا ہے، جس سے ظاہر ہو کہ طیارہ 4 گھنٹے میں مزید 4000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بیجنگ سے بل آئٹ کی ایک رپورٹ میں ندیم یعقوب کی زبانی۔
ملائیشین ایئر لائن کے لاپتہ ہونے والے طیارے میں زیادہ تر مسافروں کا تعلق چین سے تھا، اور چین میں بہت سے لوگ انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں ہر تازہ معلومات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں ایک اہم سیاسی اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس کے دوران چین کے وزیر اعظم لی کیکیانگ سے جو پہلا سوال پوچھا گیا وہ چین کی معیشت کے بارے میں نہیں بلکہ لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کے بارے میں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ چینی حکومت نے تمام متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ طیارے کی تلاش کی کوششوں کو مربوط کریں، لاپتہ ہونے کی وجوہات کا پتہ لگائیں، اور جتنی جلد ممکن ہو لاپتہ طیارے کے مقام کا تعین کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امید کی کوئی کرن موجود رہے گی ہم طیارے کی تلاش جاری رکھیں گے۔ ملائیشین ایئر لائنز کی پرواز ایم ایچ 370 کی تلاش کا کام جمعرات کو مزید وسیع کر دیا گیا، مگر اس کے بارے میں جو بھی ممکنہ آثار جتنی جلدی سامنے آئے وہ اتنی ہی جلدی غائب بھی ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے کو یہ پرواز کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس پر کل 339 افراد سوار تھے۔ جمعرات کی صبح چین کے سرکاری ٹی وی پر سیٹلائٹ سے لی گئی کچھ تصاویر دکھائی گئیں، جن کے بارے میں اس شبے کا اظہار کیا گیا کہ وہ ملائیشیا کے شمال مشرقی ساحل پر کچھ تیرتی ہوئی اشیاء ہیں، مگر طیارے کی تلاش کرنے والے جہاز جب وہاں پہنچے تو انہیں طیارے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جمعرات کو امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ امریکی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ طیارے کے انجن میں نصب خودکار ٹرانسمیٹر کی معلومات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاز اس مسدے کا مقام کے بعد 4 گھنٹے تک پرواز میں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز بحر الکاہل یا بحر ہند کی جانب دور تک پرواز میں رہا، اسی لیے تلاش بھی زیادہ وسیع علاقے میں کرنی ہوگی۔ ملائیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن اور غلط ہے۔ ملائیشیا کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر ہشام الدین حسین نے کہا ہے کہ طیارے کی پرواز کے بعد اس کے ٹرانسمیٹر سے جو ڈیٹا موصول ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ملاقہ میں تلاش کا کام جاری ہے، مگر زیادہ توجہ جنوبی بحیرہ چین میں دی جا رہی ہے جہاں طیارہ ریڈار پر سے غائب ہوا تھا۔ جہاز پر سوار مسافروں کے عزیز و اقارب بیجنگ سے لے کر کوالالمپور تک اور بھارت میں بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر نے جمعرات کو ایک نیوز بریفنگ کے دوران حکومت پر کی جانے والی تنقید کا جواب دینے کی کوشش کی اور مسافروں کے خاندانوں کو یقین دلایا کہ طیارے کی ہر ممکن تلاش کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ ایم ایچ 370 کھلے سمندر کے اوپر بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم طیارے کی تلاش کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کے وسط میں ہیں، جن میں بہت سے ممالک، 80 کشتیاں اور ہوائی جہاز شامل ہیں۔ یہ ایک بحران کی صورتحال ہے، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ लापता तैयारे की तलाश का काम 93,000 मुरबा किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके पर जारी है, जो जनूबी बहराई चीन से लेकर भारत के साहिलों तक फैला हुआ है। नदीम याकूब, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अमरीका वजीर खारजा जॉन कैरी को लंदन भेज रहा है, जहां वो रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात यूक्रेन में जारी बहरान को खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए जेफ सेल्डन की रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी कहते हैं कि रूस के वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात जुमे के रोज होगी और उनकी बातचीत के उस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है जो वो और सदर ओबामा रूसी अहदेदारों के साथ करते आ रहे हैं।
While we respect, obviously, that Russia has deep historical,
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी कहते हैं कि हम इस बात का एहतराम करते हैं कि रूस के यूक्रेन और खसूसी तौर पर क्राइमिया के साथ गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित और दूसरे मुख्तलिफ नौयत के मुफादात वाबस्तः हैं, लेकिन दुनिया ने जिस मुदाखलत को देखा है उसका भी कोई जवाब मौजूद नहीं। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने कानून सासों को बताया कि अमरीका और उसके यूरोपीय हलीफों ने मॉस्को पर यह बात वाजे कर दी है कि सूरत हाल में मजीद बिगाड़ पैदा किए बहरान से निमटने के कई रास्ते मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ये नहीं समझता कि रूस को अलग थलग करना किसी के भी मुफाद में होगा, लेकिन इसके साथ साथ जॉन कैरी ने ये भी बात कही।
We will do what we have to do if Russia cannot find the way to make the right choices here.
John Kerry keh rahe hain ki agar Rus yahan par surat-e-haal se nimatne ke liye behtar aur durust intekhab karne ka tareeqa nahi samajhta to phir hame is silsile mein jo kuch karna hoga wo hum karenge. Kerry ka ye bayan usi din samne aaya hai jab Sadr Barack Obama Ukraine ke aburi Wazir Azam Arseniy Yatsenyuk se White House mein mulaqat kar rahe hain. Wazir Kharja John Kerry ka ye daura क्राइमिया में इतवार के रोज होने वाले रेफरेंडम से पहले किया जा रहा है, जिसका मकसद ये राय लेना है कि आया क्राइमिया यूक्रेन में ही शामिल रहे या फिर रूस के साथ इलहाक कर ले। मगरबी ताकतों ने कहा है कि वो इस रेफरेंडम के नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि ये यूक्रेन के आइन की खिलाफ वर्जी है। रूस के अहदेदार रेफरेंडम की हिमायत करते हुए इसे हक के खुद इरादियत का एक जायज इजहार करार दे रहे हैं। बैजा चिलानी, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
انتہائی غربت سے باہر نکلنا اور دوبارہ اس گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کے لیے کافی اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2030 تک 1 ارب افراد کا انتہائی غربت کے دائرے میں جانے کا خطرہ موجود ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی تیار کردہ رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی۔
بے روزگاری، خراب صحت، مہنگی خوراک، تنازعات اور قدرتی آفات ان چند چیزوں میں شامل ہیں جو لوگوں کو غربت کی لکیر یعنی $1.25 یومیہ کی آمدنی سے نیچے دھکیل سکتی ہیں۔ اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور کرونک پاورٹی ایڈوائزری نیٹورک نے انتہائی غربت پر اپنی تیسری رپورٹ جاری کی ہے۔ نیٹورک کے ڈائریکٹر اینڈریو شیورڈ اور رپورٹ مرتب کرنے والی ٹیم کے سربراہ نے غربت کے گھومتے ہوئے پہیے سے خبردار کیا ہے۔
People fall into poverty as well as escape it. And once they've escaped it, they can
لوگ
fall
غربت
back
کے گڑھے میں گرتے ہیں اور اس سے نکل بھی جاتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو وہ اس گڑھے میں دوبارہ بھی گر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غربت کے تین بنیادی مرحلے ہیں جن کا لازمی حل نکالنا چاہیے۔
You can be poor the whole of your life, chronically poor, and policies generally speaking don't deal very well with that. You can become poor, you can
آپ اپنی تمام زندگی غربت میں گزار سکتے ہیں، انتہائی غربت میں۔ عمومی طور پر پالیسیاں اس قسم کی غربت سے بہت اچھی طرح نہیں نمٹتیں، آپ مفلسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آج کل کی پالیسیاں اس قسم کی غربت سے 10 سال پہلے کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں نمٹنے کی شروعات کر رہی ہیں، لیکن اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ابھی طویل وقت درکار ہے، خاص طور پر افریقہ میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایشیا میں بھی۔ اور پھر جب آپ ایک بار غربت سے چھٹکارا پا لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خود کو غربت کی سطح سے مسلسل بلند رکھیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو غربت کے گڑھے سے مسلسل دور کرتے رہیں، کیونکہ آپ بہت آسانی سے اس میں دوبارہ گر سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2010 میں 1 ارب 20 کروڑ لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تعداد 1990 کے مقابلے میں 70 کروڑ کم تھی۔ شیپرڈ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک اچھی خبر ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ رجحان جاری نہ رہے.
People who are chronically poor, they're poor over their lifetimes for reasons, and those reasons can be quite hard to tackle. For example,
جو لوگ لگاتار مفلس رہتے ہیں وہ کئی وجوہات کی بنا پر اپنی پوری زندگی غربت میں ہی گزارتے ہیں اور ان وجوہات سے نمٹنا بہت زیادہ دشوار ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ان کے خلاف تعصبانہ برتاؤ کیا جا رہا ہو, اور آج کچھ ملکوں میں تعصب کے خلاف اچھی پالیسیاں موجود ہیں, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی تک یا تو ایسی پالیسیاں موجود نہیں یا وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے. شیپرڈ کہتے ہیں کہ شدید غربت میں دوبارہ مبتلا ہونے کی ایک سب سے عام وجہ خراب صحت ہے. رپورٹ میں انتہائی غربت کو زیرو غربت قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے تین تجاویز پیش کی گئی ہیں. شیپرڈ کے الفاظ,
The first of these is providing some sort of cash relief, if you like, cash transfers or an employment guarantee, something which provides a safety net.
ان میں سے پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو انہیں نقدی کی شکل میں مدد دی جائے, نقد رقم ٹرانسفر کی جائے یا ملازمت کی کوئی ضمانت فراہم کی جائے, یعنی کوئی ایسی چیز جو سیفٹی کا ایک نیٹورک مہیا کرے. دوسری تجویز یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے, کیونکہ تعلیم انسان کو غربت سے باہر نکالنے اور مسلسل درست سمت بڑھتے رہنے میں مدد فراہم کرتی ہے, اور تعلیم بلا شبہ لوگوں کو اس صورت میں غربت سے مسلسل بچائے رکھنے میں کارگر ہوتی ہے اگر آپ انہیں اس کی کافی اونچی سطح تک لے جا سکیں. وہ کہتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری سطح کی تعلیم لازمی عناصر ہیں. غربت میں کمی کے تیسرے اقدام کو انتہائی غریب افراد کے لیے سازگار اقتصادی ترقی کا نام دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں,
You need jobs, of course, and those jobs can be agricultural, non-agricultural, but jobs also need to be decent. They need to pay some kind of minimum wage.
بلا شبہ آپ کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ روزگار زرعی یا غیر زرعی شعبے میں ہو سکتے ہیں. روزگار کا مناسب اور معقول ہونا بھی ایک ضروری امر ہونا چاہیے. وہ اس طرح کے روزگار ہونے چاہیے جن میں کسی قسم کی کم از کم اجرت ادا کی جاتی ہو. اجرت کے ساتھ ملازمت کی کوئی ضمانت منسلک ہو سکتی ہے, اور آپ کو صحت اور حفاظت کی سہولتیں بھی درکار ہوتی ہیں. رپورٹ میں تمام ملکوں پر صحت کی عالمگیر کوریج اور آب و ہوا کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے شدید موسموں اور سانحوں کے خطرات کے مقابلے کے لیے مناسب بندوبست کرنے پر زور دیا گیا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم آمدنی والے ملکوں کے لیے بین الاقوامی امداد مسلسل انتہائی اہم رہے گی. تاہم اس میں مزید کہا گیا ہے کہ عطیات دینے والوں میں سے بہت کم تعداد نے شدید غربت سے نمٹنے میں کسی حقیقی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے. شیپرڈ کہتے ہیں,
Report does an analysis which shows that there are about 44 countries who spend a total of less than $500 per person per year.
رپورٹ میں تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 44 ایسے ملک ہیں جو سالانہ کل $500 فی شخص سے کم خرچ کرتے ہیں. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے بہت کم ملک ایسے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد کل 19 ہوگی, جو سن 2030 تک کچھ بہت زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا پائیں گے. شیپرڈ کہتے ہیں کہ ملک ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام بہتر بنا کر بھی غربت کے مقابلے کے لیے مزید رقم حاصل کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں جن ملکوں میں غربت پر کامیابی سے کنٹرول حاصل کرنے کی کہانیاں سامنے آئی ہیں, ان میں چین, ویتنام, ایتھوپیا, نیپال اور برازیل شامل ہیں. شدید غربت کے مسئلے سے توقع ہے کہ اس وقت نمٹا جائے گا جب بین الاقوامی برادری ترقی کے ملینیم اہداف کی جگہ دوسرے اہداف مقرر کرے گی, اور یہ اہداف اگلے سال مقرر ہوں گے. گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ گزشتہ 3 برسوں میں انتہائی غربت کے دائرے میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 40 کروڑ بچے مسلسل انتہائی مخدوش حالات میں زندہ ہیں. بینک کے صدر جم یونگ کم نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور سب کے لیے خوشحالی کے ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن صرف اس صورت میں اگر تمام ملک نئے جوش و جذبے کے ساتھ ہنگامی انداز میں مل کر کام کریں. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں میں بچوں کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال شامل ہونی چاہیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तानी तालिबान के नामजद करदा मुजाकरात कार जुमेरात को शिमाली वजीरिस्तान रवाना हुए, जहाँ वो शिद्दत पसंदों से मुलाकात में हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए वक्त और मकाम का फैसला करेंगे। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और जमीयत उलमाए इस्लाम सीन के रहनुमा सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह की पाकिस्तान के कबायली इलाके की जानिब रवानगी उनके वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात के बाद सामने आई। वज़ारत दाखला से जारी एक बयान में कहा गया कि वज़ीर दाखला ने तालिबान के मुकर्रर करदा टीम से मुलाकात में उन्हें मुतनब्बे किया कि जो लोग डायलाग के रास्ते को सबोताश करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारतीय सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ जालसाजी के इल्जाम ये कहते हुए मुस्तरद कर दिए हैं कि फर्द जुर्म आयद किए जाने के वक्त उन्हें मुकम्मल सिफारती इस्तिस्ना हासिल था। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
एक अमरीकी अदालत ने भारतीय सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े पर लगाए गए वीजा फ्रॉड के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। इससे खोबरागड़े और उनके अहले खानदान को बड़ी राहत मिली है। जज ने अपने फैसले में कहा कि 9 जनवरी को जब खातून सिफारतकार पर इल्जाम आयद किए गए थे उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल था। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि इस्तगासा फैसले के बाद देवयानी के खिलाफ नए शवाहिद पेश कर सकता है। भारत ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और इसे एक अच्छा कदम करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने जुमेरात के रोज एक बयान में कहा कि इस बारे में होने वाले फैसले का हमें इल्म हुआ है। हुकूमत ने अपने वकला से कहा है कि वो फैसले का बारीकी से जायजा लें और उसके मुताबिक मशवरा दें। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद ही हम इस पर मजीद रद्द अमल जाहिर कर सकेंगे। दिव्यानी खोबरागड़े को गुज़श्ता साल 12 दिसंबर को वीजा फ्रॉड और अपनी घरेलू खादमा को इंतहाई कम उजरत देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और उनकी जामा तलाशी ली गई थी, जिसके बाद भारत और अमरीका के माबेन सिफारती कशीदगी पैदा हो गई थी। अमेरिका ने देवयानी को भारत वापस भेज दिया था और भारत ने भी एक अमेरिकी सिफारतकार को यहां से वापस कर दिया था। देवयानी के वालिद उत्तम खोबरागड़े ने फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की और भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन देवयानी अब एक दूसरे मामले में फंसती नजर आ रही हैं। हुकूमत के ज़राए के मुताबिक उनकी दो बेटियों के पास जो कि 4 और 7 साल की हैं, अमरीकी और भारतीय दोनों मुल्कों के पासपोर्ट हैं जो कि भारतीय कानून के मुताबिक जुर्म है। उनकी दोनों बेटियां और उनके शौहर भी जो कि अमरीकी हैं सरदस्त अमरीका ही में मुकीम हैं। देवयानी इस वक्त भारतीय वजारत खारजा में तैनात हैं। उन्होंने इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करने से इनकार किया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
मशरकी अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान में अपने फौजी भेजने पर रसमंद हो गए हैं ताकि हुकूमत और बागी फोर्सेस के दरमियान नाजुक फायरबंदी के निफाज में मदद की जा सके। ये ऐलान जुमेरात के रोज़ मशरकी अफ्रीकी इलाकाई ब्लॉक ईगाड ने एथोपिया के दारुलहुकूमत अदीस अबाबा में एक सरबराह इजलास में किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस इजलास के लिए खबरें भेजने वाली नुमाइंदा मार्था वेंदेर वोल्फ ने बताया कि ये फौजी ईगाड के फायरबंदी के निगरानों की हिफाजत करेंगे और उन्हें तेल की तनसीबात के तहफ़ के लिए भी तैनात किया जा सकता है। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी जनूबी सूडान को खबरदार कर रही है कि अगर वहाँ जारी तनाज़े को जल्द ख़त्म न किया गया तो वहाँ एक कहत का सामना हो सकता है। अदीस अबाबा में मशरकी अफ्रीकी मुल्कों के सरबराह इजलास से नामा निगार मार्थे वेन देयर वुल्फ की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
जनूबी सूडान की हुकूमत और बागी फोर्सेज ने जनवरी में अदावतों के खात्मे के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन लड़ाई जारी है और अदीस अबाबा में अमन मुज़ाकरात में बहुत मामूली पेशरफ्त हुई है। जुमेरात को मशरकी अफ्रीकी ब्लॉक के एक गैर मामूली सरबराही इजलास के दौरान अमरीका के खसूसी सफ़ीर डोनाल्ड बूथ ने, जो जनूबी सूडान के मुतहरिक धड़ों के दरमियान امن مذاکرات کے لیے ثالثی کر رہے ہیں صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی فریق غیر بندی کا احترام نہیں کر رہا۔
This failure has led to thousands of additional deaths and an ever-worsening humanitarian situation.
اس ناکامی کے نتیجے میں مزید اموات واقع ہوئی ہیں اور انسانی ہمدردی کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ جنوبی سوڈان کو ایک ممکنہ قحط کا سامنا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے خصوصی سفیر ڈونلڈ بوتھ کے۔ جنوبی سوڈان میں بارشوں کا موسم قریب ہے، لیکن بہت سے کھیتوں میں ابھی تک بیجائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ واپس آئے تو ان پر حملہ ہوگا۔ جنوبی سوڈان کے 8 سے 5% باشندوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ کاشتکاری کرتے ہیں اور لائف سٹاک اور زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ اب جبکہ چند ہفتوں میں مانسون کا موسم شروع ہو جائے گا، قرن افریقہ کے لیے یورپی یونین کے خصوصی سفیر الیگزینڈر رانڈوس کہتے ہیں کہ ایک قحط سے بچنے کے لیے ہنگامی کاروائیوں کی ضرورت ہے۔
If people cannot go and plant, there will not be sufficient stocks.
اگر لوگ وہاں نہیں جا سکتے اور فصلیں نہیں اگا سکتے تو چند ماہ میں کافی غلہ دستیاب نہیں ہوگا۔ ایک ایسے ملک میں جو اتنا زیادہ گنجان آباد ہے اور جس کی معیشت غلہ بانی پر مبنی ہے، لائف سٹاک کی ایک بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ الفاظ تھے قرن افریقہ کے لیے یورپی یونین کے خصوصی سفیر الیگزینڈر رانڈوس کے۔ جنوبی سوڈان میں صدر اور ان کے سابق نائب صدر کی فورسز کے درمیان لڑائی کے باعث ہزاروں لوگ ہلاک اور لگ بھگ 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
غزہ کی پٹی میں فلسطینی اسلامی جہاد گروپ نے کہا ہے کہ مصر کے ثالثی میں فائر بندی معاہدہ نافذ ہو گیا ہے، جس کا مقصد 2 روز سے جاری اسرائیل پر راکٹ حملوں اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جمعرات کے روز وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ لڑائی جلد ختم ہو جائے گی۔ اسلامی جہاد کے لیڈروں نے بتایا کہ یہ فائر بندی سن 2012 میں قاہرہ میں طے پانے والے معاہدے کا اعادہ ہے۔ فلسطینی گروپ کی طرف سے اس معاہدے کے بارے میں فیس بک پر پیغام سے ذرا پہلے اسرائیلی طیاروں نے رفح پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ جنوبی غزہ کی پٹی میں مصری سرحد کے نزدیک ہے۔ 3 فلسطینی حملے میں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے 7 دہشت گرد اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ روس اگر یوکرین کے بحران میں اپنی مداخلت بند نہیں کرتا تو اسے بڑے پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جرمن پارلیمنٹ میں جمعرات کے روز تقریر کرتے ہوئے مس مرکل نے کہا کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا میں روسی فوج کشی پر مغرب اور روس کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے روس کو متنبع کیا ہے کہ اگر ماسکو یوکرین کے معاملات میں مداخلت جاری رکھتا ہے تو مغرب اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں بدھ کے روز یوکرینی عبوری وزیر اعظم آرسینی یاتسینوک کے ہمراہ بات کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ واشنگٹن کرائمیا کے اتوار کے روز کے مجوزہ ریفرینڈم کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے، جو یوکرین سے علیحدگی اور روس سے الحاق کے فیصلے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر کابل دو طرفہ سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط میں تاخیر بھی کرتا ہے تو وہاں تھوڑی تعداد میں امریکی افواج کی موجودگی ہونی چاہیے اور یہ ممکن ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنرل جوزف ڈینفرڈ نے سینٹ کی سماعت کے دوران شہادت دی، جس سے قانون سازوں کے درمیان افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی پر واضح اختلاف ظاہر ہوتے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
صدر باراک اوباما کے پینٹاگون کو اس برس کے اختتام تک افغانستان سے مکمل انخلا کو یقینی بنانے کی تیاری کے حکم کے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ گزرنے کے بعد جنرل ڈنفرڈ نے، جنہیں اس حکم پر عمل درآمد کرنا ہے، کہا ہے کہ مکمل انخلا کافی مہنگا ثابت ہوگا۔ اگر ہم سن 2014 کے اختتام تک انخلا کرتے ہیں تو افغانستان کی افواج اور سیکیورٹی کی صورتحال میں زوال آنا شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال میں اس میں غور طلب بات اس زوال کی رفتار ہے۔ مسٹر ڈینفرڈ نے مزید کہا کہ مکمل انخلا سے افغان عسکریت پسند مضبوط ہو سکتے ہیں اور ایک بار پھر امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی کچھ تعداد اسی صورت میں موجود رہ سکتی ہے جب وہ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے یا بی ایس اے پر دستخط کر دیتا ہے۔ صدر حامد کرزئی نے ایسا کرنے سے انکار کیا ہے۔ تاہم خطے کے کئی دوسرے صدارتی امیدوار جو مسٹر کرزئی پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں، کہنا ہے کہ وہ اس برس کے اختتام تک اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ جنرل ڈنفرڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ انتظار کر سکتا ہے۔ اگر اگست کے مہینے تک افغانستان میں نیا صدر نشست سنبھال لیتا ہے تو ہم اس عرصے میں امریکی افواج کی وہاں موجودگی کے متبادل کو بغیر کسی مشکل کے یقینی بنا سکتے ہیں۔ جنرل جوزف ڈنفرڈ نے سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی کے سامنے بات کی، جہاں پر افغانستان میں طویل عرصے جاری رہنے والی اس جنگ سے حاصل ہونے والے نتائج پر رائے بہت مختلف تھی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر جو مینشن کا کہنا تھا کہ ان کی آبائی ریاست مغربی ورجینیا میں افغانستان میں امریکی جدوجہد کا کوئی مطلب نظر نہیں آتا۔ کیا ہم امریکی عوام کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں امریکی افواج کی مستقل موجودگی قائم رکھیں گے؟ اگر آپ ایسا 10, 12 یا 13 برسوں میں نہیں کر سکتے تو آپ یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ کارل لیون کا کہنا ہے کہ امریکی بڑے پیمانے پر اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ افغانستان میں اجتماعی کامیابیوں کو عجلت میں کیا گیا انخلا ختم کر سکتا ہے۔ گزشتہ موسم گرما میں افغانستان میں لڑائی کے دوران افغان فورسز نے طالبان کو کسی بھی شہری مرکز اور ضلعی علاقے پر قبضے سے باز رکھا۔ اب افغانستان میں 8 ملین بچے سکول جاتے ہیں۔ ماں اور بچے کی اموات میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ اب عام افغان کی اوسط عمر 62 برس ہے، جو طالبان کے دور میں 45 برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مسٹر لیون کا کہنا تھا کہ رائے شماری سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار کے حق میں ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
چین کے وزیر اعظم لی کوچانگ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کو اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے باہمی مفادات پر توجہ دینی چاہیے۔ مسٹر لی نے جمعرات کے روز کہا کہ اکٹھے کام کرنے والے ملکوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ باہمی احترام سے اپنے رابطوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مسٹر لی نے یہ بیان چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے اختتام پر دیا۔ ہانگ کانگ سے نامہ نگار ریبیکا ویلی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
وزیراعظم لی کی چانگ نے قومی پیپلز کانگریس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس میں بات کی، جسے گزشتہ سال اقتصادی اصلاحات کے ایک ایجنڈے کے اعلان کے بعد ان کی پہلی نیوز کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی رہنما اب اپنی معیشت کو 3 عشرے پرانے ترقیاتی ماڈل سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جس میں بنیاد سرکاری پشت پناہی سے چلنے والے اداروں کو بنایا گیا تھا۔ اس ماڈل سے بے تحاشا دولت تو کمائی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں بدعنوانیوں اور نااہلی میں اضافہ ہوا، اور اس نے نجی کمپنیوں کے لیے بھی حالات کو زیادہ مشکل بنا دیا۔ جمعرات کے روز لی نے کہا کہ حکومت لین دین میں رکاوٹوں کو دور کر کے، جن کے لیے پہلے حکومت کی منظوری کی ضرورت ہوتی تھی، نئے نجی کاروباروں کی حوصلہ افزائی میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سلسلے میں چین انتظامی امور کو سادہ بنائے گا، اور حکومت کے اختیارات میں عدم مرکزیت کے سبب منڈی کا طریقہ کار خود بخود نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ گزشتہ 30 سال کے دوران چین کی زیادہ تر اقتصادی پیداوار کا انحصار سرکاری ملکیت والے اداروں اور مقامی حکومتوں کی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پر رہا ہے، جو اکثر حکومتی بینکوں سے رقوم لیتے رہے۔ جب ایسے قرضوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گیا تو لی نے کہا کہ گزشتہ برس صورتحال کے آڈٹ کے بعد حکومت باور کرتی ہے کہ خطرہ کنٹرول میں ہے۔ چین کو اقتصادی سست روی کا سامنا ہے، جس کے بارے میں ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی اور اندرونی دونوں وجوہات کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور حکومت جس قسم کی اصلاحات کے لیے کوششیں کر رہی ہے ان میں آلودگی اور نااہلی کو کم کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں، جن سے ہو سکتا ہے کہ 2014 میں اقتصادی پیداوار مزید متاثر ہو۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اوباما انتظامیہ کے ابتدائی دنوں سے ہی ایشیا بحر الکاہل خطے کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ ایشیا بحر الکاہل خطے کے بارے میں امریکی سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے امور مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل ڈینیل رسل نے کہا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ سفارتکاری، عوامی رابطہ کاری اور امدادی وسائل اس خطے پر اتنے جامع انداز سے خرچ کیے جائیں جتنی جامع ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ نے کہا،
From the outset, the governing principle of this administration's Asia rebalance policy...
شروع دن سے ہی ایشیا میں اوباما انتظامیہ کی دوبارہ توازن قائم کرنے کی پالیسی اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی ہے۔ جمہوریہ کوریا اور جاپان کے ساتھ ہمارے تعلقات علاقائی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان تعلقات کی جڑیں ہمارے مشترکہ علاقائی مفادات، گہرے ہوتے ہوئے معاشی تعلقات، مشترکہ اقدار اور لوگوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط میں موجود ہیں۔ ایک خوشحال اور مستحکم خطے کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کا اہم حصہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان کامیاب تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تعلقات کی اہمیت محض مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ یہ تعلقات ایشیا بحر الکاہل خطے میں امن اور خوشحالی کی بنیاد ہیں۔ دونوں ملک تجارت، علاقائی اور عالمی سلامتی، موسمیاتی تبدیلیوں اور توانائی سمیت کئی معاملات پر انتہائی قریبی تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے علاقائی طرز عمل، دفاعی مہمات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور جنوبی کوریا کے تعلقات شمال مشرقی ایشیا میں استحکام اور سلامتی کی بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد 6 دہائیوں کے عرصے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک جامع نوعیت کا عالمی اتحاد قائم ہے، جس میں سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی معاملات کی ہر سطح پر تعاون کیا جاتا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ، جاپان اور جمہوری کوریا کے درمیان علاقائی تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ شمال مشرقی ایشیا کے لیے ایک دفاعی ڈھانچہ ترتیب دیا جا سکے۔ خصوصاً امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شمالی کوریا کی جانب سے جن خطرات اور خطے کے دیگر حالات کی وجہ سے جس بے یقینی کا سامنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا اتحاد جتنا مضبوط آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ جبکہ امریکہ دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے بہت سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
آئندہ پاکستان مخالف فلم میں کام نہیں کروں گا، اوم پوری۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
او میں لالی دے کھیتاں چ پورے دا ٹریکٹر پچاتا،
کسی نو پتا تا نہیں لگا کہ اسی بھجوایا ہے۔
پھٹڑ ہو جاں تھوڑی خاطر حضور، میں تا سمندر پی کے بھی ڈکار نہ مارا، یہ تا گل ہی کچھ نہیں۔
پاکستان ان دنوں بھارتی فنکاروں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ نصیر الدین شاہ، وینا پاتھک اور ہنس راج ہنس کے بعد اب اوم پوری اور دیویا دتا پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اوم پوری اور دیویا منگل کو پاکستان پہنچے، جبکہ بدھ کو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ان کی اس گفتگو کو پاکستان بھر کے میڈیا میں خصوصی کوریج دی گئی۔ اوم پوری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہہ کر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے کہ وہ آئندہ پاکستان مخالف فلموں میں کام نہیں کریں گے۔ اوم پوری کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان مخالف فلموں میں کام کر کے افسردہ ہیں اور وہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کسی فلم میں کام نہیں کریں گے۔
قانون نے بھی شادی کے لیے کم سے کم عمر طے کی ہے، زیادہ سے زیادہ پر کوئی بندھن نہیں ہے قانون میں۔
کائے کو اتنا چلا رہا ہے؟ یہ سب مجھے زبانی یاد ہے، وقت برباد مت کرو، جلدی سے مجھے سندر، سشیل اور ٹکاؤ لڑکی دکھاؤ۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اتنی کم عمر کی نہیں، خطرہ۔
خطرہ؟
ارے ہو سکتا ہے سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہو، اب بیٹی کو دیکھنے جاؤں۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت نزدیک ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ بہت پرخلوص اور محبت کرنے والے ہیں، انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ نالائق لوگوں کی وجہ سے دونوں ملکوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کو پیار یا سختی سے سمجھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں پاکستانی ٹی وی چینلز پر پابندی غلط اقدام ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔
نام بول۔
رانے۔
اور میرا نام ماتھر۔
اے گھوچو، تیرا پوچھا کیا میں نے؟ صرف رانے؟
نہیں، جناردن وشمبر رانے۔
ابے تھان کے ٹھرے، تو کیوں کودا بیچ میں؟
آپ نے مجھے میرا نام بولنے سے منع کیا ہے تو میں نے اس کا بتا دیا، اب یہ چاہے تو میرا نام بتا سکتا ہے۔
شان پر نہیں کرتا کیا؟
اوم پوری اور دیویا دتا لاہور میں ایک سٹیج ڈرامے میں پرفارمنس کی غرض سے پاکستان آئے ہیں۔ وہ واگھا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچے جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ استقبال کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ لاہور دیکھنے کے طویل عرصے سے خواہش مند تھے، بالآخر آج ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ دیویا دتا نے میڈیا سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے لاہور کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا لیکن آج اسے دیکھنے کا موقع بھی مل گیا۔
ویسے نا بڑی بری ہوئی جی آپ کے ساتھ ہیں جی، پتہ کیا، یو شوڈ کنٹیکٹ دی ریلیٹیوز،
دے ہیو نو ریلیٹیوز۔
اپنی اگروال میم صاحب، انہیں بڑا ترس آ رہا تھا آپ پہ، کہتی یہی ہوتا ہے جب آپ ہو جاؤ گریڈی۔
بڑی بیڈ ہے تو، میرے گھر کی بات بار مت کیا کر، کب تھی میں لالچی؟
لو آپ ہی چلے تھے نا بنانے اپنے ڈاکٹر صاحب کا فیوچر۔
تیری انگلش تو مجھ سے بھی اچھی ہے۔
دونوں فنکار سٹیج ڈرامے تیری امرتا پریتم میں پرفارم کر رہے ہیں جو لاہور کے الحمرا ہال میں 3 روز تک پیش کیا جاتا رہے گا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بڑھی، یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا، مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو، اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ میں ہوں عائشہ گلانی، تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں۔
اور پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں، پچھلے ہفتے ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے ایک پاکستانی ڈائریکٹر مومنہ دریت سے انٹرویو کیا، ان کے انٹرویو کی جھلکیاں۔
کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کاشان یہ گدا دیکھا،
مجھے میری اوقات پتہ چل گئے، مجھے میری اوقات پتہ چل گئے، تو مجھے ذات کیوں نہیں دیتا؟
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔
میں مدیا کو اپنی خوشیوں اور اپنی خواہشوں کی قبر پہ اس کی شادی کی سیج ہرگز نہیں سجانے دوں گی، کبھی نہیں۔
ساری عمر پاکستان سے باہر رہے ہیں لیکن ہیں چھچورے کے چھچورے کا.
پہلے تو نہیں تھا لیکن
یہاں کا پانی ایسا یا آب و ہوا؟
یہاں کی لڑکیاں ایسا.
جاؤ اپنا یہ شوق پورا کر لو, اشر کو جا کے سب کچھ بتا دو. تمہیں کیا لگتا ہے اشر تمہاری باتوں پہ یقین کر لے گا؟
اشر جو آپ نے آج دیکھا وہ سچ نہیں ہے, وہ ممی کا ایک پلان تھا.
یو آر نتھنگ بٹ اے چیپ بلیک میلر.
اشر مجھے دیکھے, میری بات سنے.
وہ بہت سادہ ہے, بہت معصوم ہے.
آپ میرا یقین کریں اشر پلیز. اشر
السلام علیکم. ممنا درے صاحبہ
السلام علیکم.
آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے, آپ کو ڈراما سیریل ہم سفر سے جو شہرت ملی اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا واقعی اس ڈرامے میں ایسی بات تھی کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی اور سیریل میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکی؟
ہم سفر میں سب سے جو اسٹرانگ میں سمجھتی ہوں چیز ہے, حالانکہ لوگ کہتے ہیں بہت سمپل کہانی تھی, جب میں نے ہم سفر پڑھا تو میں آپ کو بتاؤں پڑھتے ہوئے میں اس کے ساتھ روئی, میں اس کے ساتھ ہنسی, میں اس کے ساتھ اسمائل کی. وہ پڑھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں جب پڑھتے ہوئے ایک چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں, جب آپ فیل کر سکتے ہیں تو پھر پبلک بھی فیل کر سکتی ہے. تو اس کی کہانی چاہے سمپل تھی لیکن اس کا جو ایموشن تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اور ہر جو کہانی ہوتی ہے وہ ایونٹ پہ نہیں ہوتی, کچھ کہانی ایموشنس پہ آگے بڑھتی ہے, کچھ کہانی ایونٹس پہ آگے بڑھتی ہے, اور جو بہت کامیاب کہانی ہوتی ہے ان میں ایونٹس اور ایموشن کا بہت اسٹرانگ بیلنس ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کاسٹنگ بہت پرفیکٹ ہوئی کیونکہ لوگوں نے فواد اور ماہرہ کو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھا ہوا تھا, اور حالانکہ فواد نے بھی سیریل کیے ہوئے تھے, ماہرہ نے بھی سیریل کیے ہوئے تھے. ایک سیریل ماہرہ کا تو ہوا تھا, وہ شاید لوگوں نے نہیں دیکھا, سیریل تو علم میں نہیں ہوگا لوگوں کے, لیکن تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ دونوں بڑی یونیک, اور ہم سفر کا ایک بڑا یونیک سیٹ تھا کہ ہم سفر کے سیٹ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو میں تو پرسنلی جانتی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ملاوا نہیں تھا. یہ کمال تھا کہ ڈائریکٹر جو تھے سرمد, انہوں نے کبھی فواد اور ماہرہ کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا تھا, فواد اور ماہرہ نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا تھا, نوین نے کبھی اس گروپ کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا تھا, عتیقہ نے کبھی اس گروپ کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا تھا. تو جو سارے لوگ تھے ہم سفر کے سیٹ پہ پہلے تین چار دن تو دے ور ٹرائنگ ٹو نو ایچ ادر, اور اس کے باوجود بیکاز دا کیمسٹری واز رائٹ اور ہر کوئی اپنے کیریکٹر میں پرفیکٹ تھا, پھر سرمد ہیڈ اے لاٹ آف سینسیٹیویٹی. میں سمجھتی ہوں کہ سرمد اس سے پہلے بہت پارٹی پروجیکٹس اور اس قسم کے کیا کرتا تھا, اور آج بھی اگر میں اسے پوچھتی ہوں تو اس کو پسند ہوئی. اب لیکن ہوتا ہے نا, اللہ نے کبھی کبھی آپ کو ایک اسپیشل گفٹ دیا ہوا ہوتا ہے, تو ہی از ویری گڈ ایٹ دیٹ آلسو. تو سب کچھ اٹ سم ہاؤ وینٹ رائٹ فار ہم سفر.
ہاں, اور یعنی آپ کے بقول ہر نگ جو تھا اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گیا.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے, اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی, خبریں اس کے بعد ان دا نیوز, راؤنڈ ٹیبل, میری کہانی, ہر دم رواں ہے زندگی, کچھ تو کہیے, صدا رنگ, خط آپ کے, یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے, تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں آپ کے, وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت معلومات, اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
یہ سبھی سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا, اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے, جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے, اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
اور اب ہمارے اس نیوز آور کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر ڈین کرافٹن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کیا جائے گا جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر ویٹو میئر. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.